یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة والبلية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأمنا من المشركين. صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، ہماری گفتگو اس آیہ واقعی ہدایہ کے ذیل میں ہو رہی ہے جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ آپ یہ کہیے قل ہاذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اس پر میں بصیرت کے ساتھ تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں. ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں خود بھی دعوت دیتا ہوں اور جو مجھے فالو کرنے والا ہے وہ بھی اسی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. گفتگو ہماری ہو رہی تھی مومن کی بصیرت اور معرفت کے حوالے سے، کہ مومن کے لیے بصیرت اور معرفت دونوں ضروری ہیں، اور جو مومن کی بصیرت اور معرفت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو بغیر بصیرت اور معرفت کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایمان تو نام ہے یقین کا، اور جب انسان یقین کی منزل پر فائز ہوتا ہے تو اس کی بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بصیرت میں اضافہ کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک سر فہرست جو ہے وہ ہے قرآن کریم، جس کے بارے میں خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ھذا بصائر للناس، کہ یہ بصیرت کو بڑھانے والی، بصیرت افروز کتاب ہے. ایک جگہ کہا گیا قد جاءکم بصائر من ربکم، سورہ انعام میں ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے ایک بصیرت والی چیز آئی ہے. فمن ابصر فلنفسہ، بس جو بصیرت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے حاصل کرے گا، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے. ومن عمیا فعلیہا، عمیا کا مطلب ہوتا ہے نابینا ہو جانا، آنکھیں بند کر لینا. جو آنکھیں بند کر لے گا، خدا کی طرف سے بصیرت بڑھانے والی چیز آئی ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس طرح طرح کے چشمے ہیں جو آپ کی آنکھوں میں کمزوری کو دور کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آنکھ ہی بند کر لیں تو جتنے نمبر والے اور لینس چاہے لگا لیں حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو خدا کی طرف سے بصیرت آئی ہے، لیکن وہ من عامیہ فعلیہا، لیکن کوئی آنکھیں بند کر لے، کوئی نابینا ہو جائے تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر حفیظ بنا کر نہیں آیا ہوں. حفیظ کا مطلب ہوتا ہے گارڈ، نگران، عام زبان میں آپ کہہ دیں چوکیدار. خدا نے مجھے چوکیدار نہیں بنایا، خدا نے مجھے گارڈ نہیں بنایا ہے. یعنی خدا نے مجھے یہ نہیں کہا ہے کہ میں زبردستی تمہیں ہدایت دے دوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ زبردستی میں تمہاری بصیرت میں اضافہ کر دوں، بلکہ جو شخص چاہے گا تو وہ بصیرت میں اضافہ کر سکتا ہے. خدا کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، خدا کی طرف سے بصیرت میں اضافے کا سامان ہو چکا ہے. اب جس کو چاہیے بصیرت تو وہ اس سے رجوع کرے. ایک سورہ انفال کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال میں ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو خدا عالم تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ استاد شیخ مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ یہ جو فرقان ہے یہاں اس سے مراد بھی بصیرت ہے۔ لفظ فرقان کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ فرق کو واضح کرنے والی چیز۔ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان ایک شارپ لائن کھینچتی، حق اور باطل کو الگ کر کے پیش کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ تو قرآن خود ایک فرقان ہے۔ ایک خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو خداوند عالم تمہارے اندر ایک ایسی کوالٹی پیدا کر دے گا، ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تمہارے پاس وہ فرقان آ جائے گا، یعنی وہ کوالٹی آ جائے گی جس سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھ سکو گے، واضح کر سکو گے۔ اصل میں ہم میں سے ہر ایک کے پاس پہلے ہی ایک فرقان ہوتا ہے، وہ فرقان ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا ایک معیار ہوتا ہے جس کے اوپر چیزوں کو رکھ کے وہ چیک کرتا ہے، پرکھتا ہے۔ اتفاق سے آج صبح کسی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں بظاہر وہ بہت با اصول ہوتے ہیں، تو میں نے کہا ہوتے سب کے سب با اصول ہیں، لیکن اپنے لیے وہ اصول خود ہی وضع کرتے ہیں، بے اصول کوئی نہیں ہوتا، سب با اصول ہوتے ہیں، لیکن یہ جو با اصول ہیں یہ وہ با اصول ہیں جنہوں نے اپنے لیے خود ہی اصول وضع کیا ہے، اپنے لیے خود ہی اصول بنایا ہے۔ جب اپنے لیے خود ہی اصول بنا لیا اس کے مطابق با اصول ہیں وہ، لیکن وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول اپنا بنایا ہوا ان کا، تو وہ اصول عام طور پر ان کے اپنے مفاد کے گرد گھومتا ہے، جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے وہی اصول ہے۔ تو ہر انسان کے پاس ایک فرقان ہے، وہ فرقان اس کا ذاتی مفاد ہے۔ ہر انسان نے اپنے لیے ایک فرقان پوری بنا لیا ہے اور وہ اس کا ذاتی مفاد ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے اس مفاد کے اوپر رکھ کے چیک کرتا ہے کہ یہ میرے حق میں ہے یا خلاف۔ جو اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے قبول کر لیتا ہے، جو خلاف ہوتا ہے انکار کر لیتا ہے۔ خدا مجھے عالم یہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ جو فرقان ہے تمہارا اپنا فرقان بنایا ہوا، اپنے گھر کا فرقان، اس کو ایک طرف رکھو، اور یہ جو ہم نے فرقان اتارا ہے نا اس پہ رکھ کے چیک کرو، اس فرقان پر جس کو قرآن کہا گیا ہے، اس کو اوپر رکھ کے چیک کرو کہ یہ جو فرقان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا، اس پہ رکھ کے چیک کرو یہ صحیح ہے یا غلط، حق ہے یا باطل، صحیح ہے قابل قبول ہے، غلط ہے قابل قبول نہیں۔ اور جب تم معرفت کے ایک مقام پر پہنچو گے تو خداوند عالم تمہارے اندر خود یہ صفت، یہ خصوصیت پیدا کر دے گا کہ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے گا خود تم سمجھ لو گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط۔ اگر تمہارے اندر وہ کوالٹی ایک دفعہ پیدا ہو گئی تو دنیا کا کوئی بھی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا، ضروری نہیں ہر معاملہ قرآن میں لکھا ہوا ہو، ہر معاملہ حدیث میں لکھا ہوا ہو، نئے سے نئے معاملہ دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر تمہاری فکر وہ والی ایک مرتبہ ڈیولپ ہو گئی، تمہارے سامنے جو معاملہ آئے گا سمجھ لو گے تم کہ اصل میں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اور اگر یہ کوالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی اور ویسے ڈیولپمنٹ بہت ہو گئی تمہاری، علامہ اقبال نے کہا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزر گاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی فطرت کے خم و پیش میں ایسا الجھا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یعنی اگر انسان سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لے، سولر پینل بنا لے، سولر انرجی، علامہ اقبال نے کب کہا تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اب تو بہت کامن ہے، گھر گھر میں سولر انرجی ہے، تو اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا کہ اسپیس پہ سفر کر رہے ہیں انسان، علامہ اقبال کے زمانے میں انسان نہیں گیا تھا اسپیس پر، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو شاید اس زمانے میں کوئی فیری ٹیل زمانے میں شاید کوئی ایڈونچر ہو انسان کے زمان میں، سائنس فکشن ہو، اب یہ سب چیزیں حقیقت بن گئی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں اگر انسان نفع و ضرر کو نہ سمجھ سکے، کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، یہ صفت پیدا نہ کر سکے، یہ ساری ترقی بیکار ہے۔ انسان کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کبھی کہتے ہیں بصیرت، کبھی کہتے ہیں معرفت، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، اور ایک قدم اور بڑھتی ہے، ہم کہتے ہیں ایمان کی معرفت۔ دو دعائیں میں نے آپ کو پڑھائی تھی، ایک دعا اور میں آپ کے سامنے پیش کرتے، سلوات پڑھے محمد والے بنا۔ ہماری ایک دعا یہ زمانے غیبت میں پڑھنے والی، یہ زمانے غیبت میں کچھ دعائیں ہیں پڑھنے کی، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ یہ بھی پڑھو، اللہم عرفنی نفسک، بارہا مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ فإنک ان لم تعرف لنفسک لم اعرف نبیک، اگر تو نے اپنے نفس کی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے نبی کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا، خدا کی معرفت پھر نبی کی معرفت۔ اللہم عرفنی رسولک، فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجت، بارہا اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر کہا گیا اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، بارہا اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اور اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی معرفت کا آغاز خدا سے، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، اور حجت خدا کی معرفت۔ تو معرفت کے ساتھ جو اطاعت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور بغیر معرفت کے ساتھ جو اطاعت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ کل جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ تھے، مولانا کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ مل کے میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، درجہ شہادت پہ فائز ہونا چاہتے تھے، کچھ ہو بھی گئے ہوں گے، لیکن آپ ان کی معرفت اور ان کی بصیرت دیکھیں، بصیرت دینی دیکھیں اور بصیرت سیاسی دیکھیں۔ ایک تو بصیرت دینی ہے، ایک بصیرت سیاسی ہے۔ بصیرت سیاسی یعنی ظاہراً آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا مقابلہ ایک لشکر سے ہو رہا ہے، ایک فوج سے ہو رہا ہے، اس وقت اسٹریٹجیکلی آپ کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کا کسی کمانڈر سے اختلاف ہو ذاتی، لیکن ایک وار اسٹریٹجی کے خلاف ہے کہ اس کا اظہار آپ میدان جنگ میں کریں۔ تو بصیرت دینی کی بھی کمی نظر آ رہی ہے، بصیرت سیاسی کی بھی کمی نظر آ رہی ہے۔ یہ صورت حال ہے، مجلس کے بعد کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا، اس کو میں شیئر کر لوں کہ کل میں نے عرض کیا کہ مالک اشتر وہاں تک پہنچ گئے تھے اور آپ نے واپس بلا دیا، تو کیوں بلایا، چھوڑ دیتے تھوڑی دیر اور فیصلہ ہو جاتا؟ نہیں، صورت حال یہ تھی کہ علی کے اپنے ساتھی ان کے سر پہ آ کے سوار ہو گئے کہ آپ مالک کو واپس بلائیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ قرآن سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو واپس بلائیں ورنہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ اور مولا علی نے یہ میسج دیا مالک کو کہ مالک اگر علی کی زندگی چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ، جب بھی تو مالک روتے ہوئے واپس آئے۔ ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے تو اس جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے گا، جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ کا فیصلہ ہونے کا فائدہ کیا جب ہمارا امام ہی نہیں رہے، جب اپنے ہی لوگ ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے، تاریخ نے بعد میں دیکھ لیا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے اپنے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا، ہوا نہیں تو یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے مالک کو واپس بلایا، یعنی وہ جو علی کے ساتھ موجود ہیں، ان کے اپنے لشکر میں موجود ہیں، ان کی بے بصیرتی کا عالم یہ ہے کہ دشمن کی ایک چال میں وہ اس طرح آ گئے کہ اپنے ہی امام کے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح تو وہ میدان جنگ میں حاضر ہیں، اس سے بڑھ کے اطاعت فرما برداری کیا ہوگی کہ میدان جنگ میں حاضر ہیں کہ ہم آپ کی خاطر جان بھی قربان کر دیں گے اور مقابلہ بھی کریں گے۔ اب دوسری طرف یہ ہوا کہ جو میں کل عرض کر چکا ہوں، تھوڑا سا اور آگے کی چیزیں بھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، دوسری طرف یہ ہوا کہ جب بات یہاں تک پہنچی کہ ٹھیک ہے چلو کچھ ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں، گفت و شنید کر لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، تو اس وقت بھی بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور ایسے شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا کہ جو پوری طرح ان کے ساتھ نہیں تھا, اور جو بظاہر مقدس تھا معاشرے میں. صرف مقدس ہونا کافی نہیں, ایک انسان مقدس ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن اس کا جو شعور ہوتا ہے وہ اس درجے پر نہیں ہوتا. ایک ظاہراً تقدس کا ایک لبادہ ہوتا ہے, لیکن شعور جو ہے وہ اس مقام پر فائز نہیں ہوتا. اس قسم کے مقدس لوگ جو خوش تقدس والے ہیں, عام لوگ اس کے اوپر کافی اعتبار کرتے ہیں, بڑے مقدس ہیں, لیکن اصل میں تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب بہت اہم کوئی ڈیسیجن میکنگ میں ان کو آپ شامل کریں. کبھی ان کے ساتھ کوئی میٹنگ رکھیں, کبھی ان کے ساتھ کوئی اہم ایشو کو ڈسکس کریں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا شعور, ان کی آگہی, ان کی دینی و سیاسی بصیرت کتنی, اس پر اندازہ ہو. تو ایک مرتبہ پھر غلطی کر دی اور ایسے شخص کو نومینیٹ کر دیا انہوں نے کہ جس کے بارے میں مولا علی کو تو یقین تھا کہ یہ شخص صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا, لیکن پھر وہی پریشر, ایک پریشر گروپ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے امام پر بھی حاوی ہونا چاہتا ہے. بہرحال غلط فیصلہ ہو گیا, وہی ہوا جس کی مولا علی کی توقع تھی, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا. اب جب فیصلہ ہو گیا غلط, اب احساس ہو جانا چاہیے کہ بھائی غلطی ہو گئی ہم سے, اعتراف کر لو ہم سے غلطی ہو گئی, آئندہ احتیاط کریں گے. نہیں, اپنی غلطی پر اڑے ہوئے, اور بجائے اس کے کہ اس غلطی کو اون کریں, الٹا مولا علی سے کہہ رہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا, یہ آپ نے حکمیت کو قبول ہی کیوں کیا, آپ نے یہ قبول کیوں کیا کہ ایک نمائندہ آپ کا ایک ان کا ہوا اور دونوں مل کے فیصلہ لے. بھائی علی نے پروپوز کیا تھا, آپ نے پروپوز کیا, علی نے جس کو نومینیٹ کیا آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور پھر جس کو آپ نے اصرار کیا اس کو نومینیٹ کروایا. اب وہ وہاں جا کر دھوکہ کھا گئے, سامنے سے وہ شادی ایار مکار شخص آیا, اس نے دھوکہ دے دیا. اب دھوکہ دیا تو آپ اون کرو, اپنی غلطی کو تسلیم کرو, ایڈمٹ کرو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, سوری کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے. نہیں, جھٹائی دیتے ہیں آپ, اور الزام کس پر لگا رہے ہیں؟ علی علیہ السلام پر لگا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ حکمین کو قبول کیوں کیا, جس کو کہتے ہیں واقعہ تحکیم. تحکیم یعنی ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے. بعض ڈسپیوٹڈ میٹرز میں کچھ اسلام نے کہا ہے کہ تحکیم کرو, جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ حکمین کو جمع کرو. اچھا, وہ بھی شوہر اور بیوی کا بھی اختلاف ہو تو اس میں بھی حکمین جو ہوگا, حکمین جو ہوں گے دو, ایک شوہر کی طرف سے ہوگا ایک بیوی کی طرف سے ہوگا, ایسے ہوگا نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نیوٹرل ہوگا؟ نیوٹرل تو نہیں ہوگا. ایک وہ شخص ہوگا جس پہ شوہر کو اعتبار ہوگا, ایک وہ ہوگا جس پر بیوی کو اعتبار ہوگا کہ ہاں بھائی یہ میرے مفادات کا تحفظ صحیح کر سکتے ہیں, دوسرے کی طرف سے جو ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ وہ میرے مفادات کا تحفظ صحیح کر سکتے ہیں. پھر یہ دونوں مل کے بیٹھیں گے. اس کا فلسفہ کچھ یوں ہے کہ اگر یہ خود بیٹھیں گے تو چونکہ ان کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں, یہ چارج ہیں, یہ جذباتی ہو رہے ہیں, لہذا سنجیدہ فیصلہ شاید نہ کر سکیں, اس لیے ان کے ایک ہمدرد کو اور ان کے ایک ہمدرد کو بٹھا دیا جائے تاکہ وہ ذرا جذبات سے ہٹ کر, غصے سے ہٹ کر, اور ان دونوں کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے, وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کریں. بنیادی روح یہ. اور وہ جو اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے جو ایک شوہر اور بیوی کے معاملے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک جنگ ہو رہی ہے, ایک لشکر آیا ہے, ایک مقابلہ ہوا ہے جس میں کافی لوگ مارے گئے ہیں, اور اب جو حکمین بیٹھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو نیوٹرل کو بٹھانا چاہیے, نیوٹرل کو بیٹھے گا, اور پھر غلطی ہو گئی تو اون نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہوا. یہاں تک اس میں شدت پسندی آئی. بس یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ معرفت کتنی ہے امام کی. معرفت نہیں, کچھ اور پیچھے ہے. معرفت کتنی ہے کہ وہ جو امام ہے ان کا جس کو اصل میں فالو کرنا چاہیے، جس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ تو دین سے خارج ہو گئے، اور ایک نعرہ بلند کر دیا ان الحکم الا للہ، کیا حکمیت کا فیصلہ تو صرف خدا کرے گا، ڈسیزن میکر تو صرف خدا ہے. یہاں تک بات آگے پڑھی کہ اسی آیت کے ذریعے آئے تھے قرآن، اسی کے ذہن میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں. ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ لیا انہوں نے کہ کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں، نہ ان کی ضرورت ہے نہ ان کی ضرورت ہے. جب مولا علی کو ان کے نعروں کا علم ہوا کہ ان کا سلوگن یہ ہے اجل حکم الا للہ، فرمایا کلمہ تو حق یراد بہ الباطل، یہ کلمہ تو حق ہے، کلمہ حق اس لیے کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کو انکار تو کوئی نہیں کرتا، لیکن جو مفہوم یہ لے رہے ہیں، جو ارادہ ان کا ہے، جو انٹرپریٹیشن یہ کر رہے ہیں وہ باتیں ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات، آج بھی ہو رہے ہیں کہ لوگ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی کا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اللہ حافظ. آپ نے بھی سنا ہوگا گزشتہ دنوں جب ہمارے ملک میں اسکول پہ حملہ ہوا، بہت سے بچوں کو مار دیا گیا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا بچوں کو مارنا صحیح ہے، بچوں کو قتل کرنا کس طرح صحیح ہے؟ تو وہ کہنے کے وہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن سے انٹرپریٹیشن، اور یہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کوئی نئی بات نہیں ہے، جو ہمارے زمانے میں ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی ہوتی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تھے اور بہت زیادہ پڑھتے تھے، گلے میں لٹکاتے تھے، عبادت ان کی ایسی تھی کہ لوگ دیکھ کے رش کرتے تھے، کیا تقویٰ پرہیزگاری ہے، کیا عبادت ہے ان کی، جن کو کہتے ہیں خوارج، اور تھے یہ علی علیہ السلام کے لشکر سے نکلے ہوئے، کہیں اور سے نہیں ہے. یعنی یہ پورے کا پورا گروہ جن کی تعداد کئی ہزار تھی، یہ سب لوگ وہ تھے جو خود مولا علی کے لشکر سے نکل کر گئے، اور اسی واقعے تحقیم کے بعد الگ ہوئے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایک غلط فکر کے ساتھ ایک دم نکل کے الگ ہو جائیں، اور وہ بھی وہ لوگ جو بظاہر دیکھنے میں بہت دیندار، بہت تقویٰ والے، بہت پرہیزگار، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، قائم اللیل وصائم النہار، راتوں کو نمازیں پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، اور جب ظلم و ستم پر اتر آئے تو اتنے جارے، اتنے ظالم، اتنے صفاق کہ بے گناہوں کو قتل کرنے والے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہی معرفت کی کمی، بصیرت کی کمی. جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں اسی سے غلط مطلب نکالو. پڑھ رہے ہیں قرآن کو، یہ وہ لوگ نہیں جو قرآن نہیں پڑھنے والے. تو نہیں پڑھنے والا بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہو. یہ وہ ہے جو پڑھنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، سنانے والے ہیں، اور اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں. انہوں نے قرآن کو اصل میں اس ماخذ سے لیا ہی نہیں کہ جہاں علم کا دروازہ ہے، اس دروازے سے لیں گے تو سمجھیں گے نا، اس دروازے کو ہی کہہ دیا یہ معاذ اللہ دین سے خارج ہے. یہ تکویری سوچ آج نہیں آئی، یہ اسی زمانے میں آ گئی. یہ خوارج تھے جنہوں نے اپنے مخالفین کو کافر ڈکلیئر کیا، نہ صرف کافر بلکہ واجب القتل بھی سمجھتے، بہت مقدس لوگوں کو قتل کیا انہوں نے. پیغمبر کے صحابی، ایک پیغمبر کے صحابی تھے خباب ابن ارد، اور ان کے پرزن تھے عبداللہ ابن خباب. عبداللہ ابن خباب کو مولا علی نے مدائن کا حاکم ایک زمانے میں بنا کر بھیجا، علی کے ہارڈ کور سپورٹرس میں سے ایک عبداللہ ابن خباب. حج سے واپس آ رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, ان کے گلے میں بھی قرآن تھا. ادھر سے کچھ خارجی تھے جو گزر رہے تھے, ان کی نظر پڑ گئی, او عبداللہ ابن خطاب, ان کے پاس بھی قرآن تھا, ان کے پاس بھی قرآن تھا. تو یہ جو خوارج ہیں یہ جاتے ہی چند لے گئے کہ عبداللہ کہاں سے آ رہے ہو, کہا حج کر کے آ رہے ہیں. اچھا تو علی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا, وہ دین پر باقی ہیں یا دین سے نکل گئے؟ عبداللہ نے کہا بھائی میں تو حج سے واپس آ رہا ہوں, پہلے تو اوائڈ کیا تھا, میں تو حج سے واپس آ رہا ہوں, پتہ نہیں یہاں پر کوئی نئی ڈیولپ ہو گئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو تو آئی ڈونٹ نو, لیکن ظاہر بظاہر جب تک میں گیا تھا اس وقت تک تو علی حق پر تھے, ایمان پر تھے. کہا نہیں یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے, علی تو واقعہ تحقیق کے ساتھ ہی معاذ اللہ دین سے نکل گئے, تو تم ان کو دین پر سمجھتے ہو. کہا کہ میرے نزدیک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میں کون ہوتا ہوں کسی مسلمان کو دین سے نکالنے والا, میرے نزدیک تو وہ مسلمان بھی ہیں اور دین کے اندر ہی. انہوں نے کہا یہ تمہارے گلے میں کتاب لٹکی ہوئی ہے نا, اس کے مطابق تم واجب القتل ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گلے میں جو کتاب ہے اسی کے مطابق قرآن ہے, اسی کے مطابق تم بھی واجب القتل ہو گئے ہو, کیونکہ تم ان کے کفر کا اعلان نہیں کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے جس چیز کو اس کتاب نے زندہ کیا تم اس کو زندہ کرو, اور جس چیز کو اس کتاب نے ختم کیا تم اس کو ختم کرو, یہ اس کتاب کی روح ہے. کافر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا بھائی اگر تم صرف اس بنیاد پر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں علی کو جو مسلمانوں کے امیر ہیں خلیفہ ہیں میں ان کو دین سے خارج نہیں سمجھتا تو کر دو, میں تو نہیں کر سکتا اپنی زبان سے کہ ماذا اللہ وہ دین سے نکل گئے, میں کیوں کہوں کسی مسلمان کے بارے میں کہ وہ دین سے باہر چلے گئے. اچھا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک کھجور نیچے گری ہوئی تھی, تو انہی میں سے ایک قاضی نے وہ کھجور اٹھائی اور اٹھا کے اس نے اپنے منہ میں رکھ لی, تو دوسرے قاضی نے دیکھ لیا, اس نے فوراً تلوار نکالی. میں نے کہا تم نے یہ کھجور منہ میں کیسے رکھ لی, کس کی آئی ہے؟ کہا پتہ نہیں کس کے نیچے گری ہوئی تھی. گری ہوئی تھی تمہاری چیز ہے؟ کہا نہیں میری تو نہیں ہے, کہ منہ میں کیسے رکھ لی, حرام ہے باہر نکال, کسی اور کی چیز اپنے منہ میں رکھتے ہو, جب تمہاری چیز نہیں ہے تم کیسے کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا اچھا سوری یاد آتی ہوئی, ایک کھجور جو ہے وہ کسی اور کی ملکیت وہ اپنے منہ پہ نہیں رکھ سکتے, اتنا تقویٰ ہے. تقویٰ دیکھیں آپ کہ کھجور اگر اس نے اگر وہ کھا لیتا ہے واقعی گردن اڑا دیتا ہے. وہ خوارج کے نزدیک گناہ نے کبیرہ کرنے والا بھی واجب القتل ہے, تو اسے منہ سے نکال دیا, اس نے سوری یا غلطی ہوگی. تو ایک طرف اتنا تقویٰ ہے اور دوسری طرف پیغمبر کے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ تم علی کو مسلمان سمجھتے ہو, جب تک ان کی قبر کا اعلان نہیں کرو گے تم بھی واجب القتل ہو. اور نہ صرف یہ باتیں ہوئیں بلکہ واقعی ان کو قتل کر دیا, عبداللہ ابن خطاب کو خوارج نے قتل کر دیا. نہ صرف ان کو قتل کر دیا بلکہ ان کی زوجہ کو بھی قتل, نہ صرف ان کی زوجہ کو قتل کر دیا بلکہ ان کا پیٹ چاٹ کر کے ان کے بچے کو نکال کے دیوا. اتنے ظالم, اتنے صفاق, اور کہاں اس کھجور کے لیے وہ تلوار چلانے کو تیار ہے. اور قتل کرنے کے بعد ایک روایت آج میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو کھجور گری ہوئی تھی اس کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے کہ اس کا مالک کون ہے, تو ایک باغ قریب ہی تھا, وہاں جا کے اس کے مالک کو بلایا. اس کا مالک نصرانی تھا, عیسائی تھا. اس سے کہنے لگے کہ یہ کھجور تمہاری نہیں ہے, میری ہوگی. لیکن میری ہوگی, ظاہر باغ سے چلی گئی ہوئی تھی. اس نے کہا ہم اس کے پیمنٹ کرنے کے لیے آئے, پیسے دینے کے لیے آئے. اس نے اپنے منہ میں رکھ لیا, تم اس کو بیچ دو. اس نے دیکھ لیا تھا ان کو. اس نے کہا کہ خدا کی خوف کرو, تم نے ایک مسلمان کو اپنے ساتھی کو قتل کر دیا ابھی, اور ابھی تم کھجور کے پیسے دینے کے لیے آئے. ایک طرف اتنا تقویٰ, اور دوسری طرف یہ سفا کی. تو یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ یہ کون سا دین ہے جس پر یہ عمل کر رہے ہیں؟ بظاہر عمل تو کر رہے ہیں دین کے اوپر, بظاہر دیندار ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین ہے جس کے اندر بصیرت نہیں, وہ اس کی روح کو نہیں سمجھ سکے آج تک. اس کی روح کو سمجھ نہیں پائے کہ دین کی روح کیا ہے. یہی بے بصیرتی آج آپ کو 21st century میں نظر آئے گی, کہ وہ دین کی روح کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. آپ ان سے بات کریں, بحث کریں, گفتگو کریں, اتنے دین کی باتیں, اسلام کی باتیں کریں گے, اچھی اچھی, لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قدر نیرو مائنڈیڈنیس ہے, تنگ نظری ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو دین کی یہ شکل ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے, تو اس سے کون سی تبلیغ ہوگی. یہ ہے نا میں بصیرت کے ساتھ تمہیں دعوت دے رہا ہوں. تو دعوت بصیرت کے ساتھ دو نا, پھر دنیا قریب آئے گی. اگر بصیرت کے بغیر آپ دعوت دیں گے تو دنیا دین کے, اسلام کے, قرآن کے قریب نہیں آئے گی, اور دور ہو جائے گی. جب آپ ایک انسان کو قتل کریں گے, ذبح کریں گے, اس کی ویڈیو بنائیں گے, پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بینر لگا ہوا ہوگا, اور پوری دنیا میں رہے وہ چیز پر پوری اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے وائرل کریں گے, تو ایک عام آدمی اگر اسلام کی طرف مائل بھی ہوا تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے کہے گا وہ علی الاسلام السلام, اسلام کو دور سے خدا حافظ, یہ والا اسلام نہیں چاہیے. وہ کس چیز سے دور ہوگا؟ وہ آپ سے دور نہیں ہوگا, وہ دین سے دور ہو جائے گا. تو بصیرت کے بغیر اگر دین پہ عمل کریں گے, بصیرت کے بغیر اگر دعوت دیں گے, تو یہ دعوت ہوگی. اچھا وہ سمجھ رہے شاید ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ جو ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں اور انسان کو قتل کر رہے ہیں, انسان کو مار رہے ہیں, گناہگار بے گناہ جو بھی ہیں ان کے نزدیک, اس سے خوف کی وجہ پیدا کر رہے ہیں, اس سے لوگ جو ہیں وہ دین پر عمل کریں گے, بے دینی کو چھوڑ دیں گے. حالانکہ ایسا ہے نہیں, لوگ آپ کو دیکھ کر دین سے متنفر ہو جائیں گے. اس لیے بہت اہم چیز ہے اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں بصیرت دینی. بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کرو, بصیرت کے ساتھ دین کی دعوت دینا, توہین کے ساتھ نہیں, ظلم کے ساتھ نہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے, ایک تو یہ والی آیت ہے جو ہم سرنامہ کرام کے طور پہ پڑھ رہے ہیں, ایک اور آیت ہے, پہلے میں بھی آیت سنا چکا ہوں پچھلی مجالس میں کسی موقع پر, اور روزانہ معروف آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ادعو الی اللہ, اللہ کے طرف دعوت دو, بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. یعنی حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے, حکمت یعنی وزڈم, شعور کے ساتھ, آگہی کے ساتھ. بات وہی ہے, بصیرت کے ساتھ دعوت دیجئے یا حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے. تو ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے, ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو اس طرح ہوتی ہے بے بصیرتی کے ساتھ کہ لوگ قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتے ہیں. اور یہ اس زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تاریخ میں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو مولا علی کے زمانے میں ایسے لوگ خود ان کے ساتھ موجود تھے جن کے اندر بصیرت کی کمی تھی. اچھا باقی لوگوں کو بہت سے مواقع پر خود علی علیہ السلام نے اگنور بھی کیا, نظر انداز کیا. کل آپ بیعت کر کے چلے گئے, علی کی نالج میں یہ بات آئی, آپ نے کچھ نہیں کیا میرے جانے کی. حالانکہ کوئی اور ہوتا, کسی اور کی حکومت ہوتی اور کوئی بیعت توڑ کے چلا جاتا تو اس کی سزا جو تھی وہ موت ہوتی, قتل ہوتا. لیکن آپ کو کہا گیا کہ جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پھر وہیں سے وہ کہیں اور چلے گئے, آپ کے علم میں یہ بات آ گئی, آپ نے کچھ نہیں کیا. بعض لوگوں نے آپ کی بیعت نہیں کی, بہت سے ایسے لوگ تھے, نظر شام والے تو الگ تھے نا, وہ تو صبح ہی الگ تھا. لیکن بہت سے لوگ مدینے میں تھے, انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی, آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا, اصرار بھی نہیں کیا, آؤ بیعت کر لو, تم نے میری بیعت کیوں نہیں کی, تم میرے مخالف ہو. نہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, اگنور کیا. کوئی بات نہیں, حسن بصری نے بیعت نہیں کی, آپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن خوارج کو آپ نے نہیں چھوڑا, حالانکہ آپ نے بہت سے لوگوں کو نظر انداز کر دیا. بہت سے لوگ آپ سے اجازت لے کے چلے گئے, ایسے لوگ بھی تھے, ایسے بھی تھے. علی کے لشکر کا ایک کمانڈر تھا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا, میں اس میں کافی کنفیوز ہوں, اور صحیح بات یہ ہے کہ میں کنوینس نہیں ہو پا رہا. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا میں ہوں, آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے, میں اس معاملے میں کافی کنفیوز ہوں, تو کنوینس نہیں ہو پا رہا. آپ نے سمجھایا جو سمجھا سکتے تھے, نہیں ہوا کرنے. کہنے لگا کہ پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کہیں اور چلے جاؤں, کہیں تبلیغ کے لیے چلے جاؤں, کوئی اور ٹاسک مجھے دے دیں, کہیں اور بھیج دیں, میں تبلیغ کے لیے چلے جاؤں. آپ نے کہا جاؤ بھائی, علی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے کہ نہیں جا سکتے. آپ نے کہا جاؤ, چلے جاؤ. وہاں سے نکل کے چلے گئے. اب کہاں گئے نہیں معلوم, لیکن ایک دوسری روایت کے مطابق وہ نکل کے چلے گئے ایران, اور ایران میں جو مشہد میں مزار ہے خواجہ ربیع کا, تو خواجہ ربیع تو ہر سمر نایون ہے, وہ بھی امام کے صحابی تھے, لیکن خواجہ مراد کی بات کر رہا ہوں. تین مزار ہیں نا, خواجہ عباس علت امام رضا کے اصحاب میں سے, اور خواجہ ربیع, یہ میں بات کر رہا ہوں خواجہ مراد کی. باقاعدہ روضہ بنا ہوئے لوگ جاتے ہیں, اور پھر نکما بھی کہ علی علیہ السلام کے سپہ سالار بہت متقی تھے, اتنے متقی تھے کہ اپنے زمانے کے آٹھ بڑے زہاد میں ان کا شامل ہوتے تھے. زہاد سمانیہ کہلاتے ہیں, کہ آٹھ بڑے جو زہد و تقوی والے لوگ ہیں ان میں سے ایک یہ تھے. اتنا تقوی, اتنی پرہیزگاری, علی کے لشکر میں شامل, کئی جنگوں میں شامل رہے, شریک شرکت کی. لیکن ایک موقع ایسا آیا, آپ کہنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, پلیز آپ مجھے ایگزم کر دیں. آپ نے کہا جاؤ, چلے گئے, علی کو چھوڑ کے چلے گئے. اب سب تقوی, پرہیزگاری اور زہد اپنی جگہ, کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی ہے نا, کہ جو علی کے ساتھ نہیں چل پا رہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جان بچانے والے تھے یا ڈرنے والے تھے یا دنیا داری تھی, نتھنگ, کچھ نہیں تھا, سب کچھ صحیح تھا, کسی ایک چیز کی کمی تھی نا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں معرفت امام, بصیرت دینی. کوئی ایسی چیز کمی ہے, علی کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. وہاں گئے, پتہ نہیں کیا تبلیغ کی ہوگی, انشاءاللہ تو کہیں کچھ بلا کر وہیں انتقال ہو گیا, وہاں قبر بھی بن گئی, مزار بھی بن گیا, آج بھی لوگ جاتے ہیں ان کے مزار پر. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ اس طرح چلے گئے, علی نے کسی کا پیچھا نہیں کیا, کسی کو بلایا نہیں, زبردستی نہیں کی, کسی کو قتل نہیں کروایا, کچھ نہیں, اگنور کر دیا, جاؤ. خوارج کو نہیں چھوڑا آپ نے, امپورٹنٹ بات یہ, خوارج کے لیے آپ نے سخت ایکشن لیا اور ایک جھنڈا گاڑ دیا جا کر. یہ جو عبداللہ ابن خباب کا قتل تھا, شہادت کہہ لیں اس کو, اس کو آپ نے بہت سیریس لیا اور آپ نے خوارج سے جا کر کہا کہ اس کے قاتل ہمارے حوالے کرو. یہ بہت زیادہ ہو گیا کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا, صحابی رسول کو, اس کی زوجہ کو بھی قتل کر دیا, یہ تمہاری جسارت علی کی حکومت ہے, اور آپ نے جا کے محاصرہ کیا, مشکل نہیں کر دیا. حضرت ابو عبداللہ انصاری ان کو آپ نے جھنڈا دیا, پرچم دیا اور کہا جا کے گاڑ دو گراؤنڈ کے بیچ میں, اور کہا ان سے کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا, اور جو نہیں آئے گا تو اسے جنگ ہوگی. کافی لوگ آ بھی گئے, بات جو ہوتے ہیں کہ 2800 آدمی تو اس میں آ گئے, جو آ گئے آپ نے اگنور کیا, آپ نے نظر کوئی بات نہیں. پھر جو بچ گئے تو ان کا آپ نے محاصرہ کیا, اور محاصرہ کرنے کے بعد چن چن کے قتل کیا. اپنی طرف سے آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا, کچھ نکل کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. یہ جو کچھ نکل کر بھاگے, انہوں نے بعد میں ایک خارجی ڈاکٹرائن باقاعدہ اسٹیبلش کی, اور یہ خوارج اس کے بعد بھی مزید 100 سال تک آپ کو تاریخ میں مختلف ناموں سے نظر آئیں گے, اور ان کی ایک ڈاکٹرائن, مثال کے طور پر جب مسلمانوں میں کلامی فرقے وجود میں آئے, اشاعرہ اور معتزلہ اور امامیہ, جہمیہ, ماتریدیہ, تو ان میں سے ایک برانچ آپ کو نظر آئے گی خوارج, اور یہ خوارج تقریباً مزید 150-200 سال چلتے رہے. کم ضرور تھے لیکن تھے ان کا وجود. اب یہ کہاں سے آ گئے, یہ اصل میں وہ بچے کچھ کچھ نکلنے میں کامیاب ہو گئے, یا کچھ وہ ہوں گے جو اس وقت جھنڈے کے نیچے آ گئے اور بعد میں پھر اسی طرح چلے گئے. بہرحال آپ نے چھوڑا نہیں, باقی لوگوں کو اگنور کیا لیکن ان کو نہیں چھوڑا, اور چن چن کے قتل کیا. مسئلہ یہ ہے کہ بے شک آپ نے قتل کر دیا اور آپ کامیابی بھی حاصل ہو گئی, جنگ نہروان جس کو کہتے ہیں, کامیابی بھی حاصل ہو گئی. اب اس کامیابی کے بعد جب علی علیہ السلام کے جو دائرے کے مسلمانوں کے امیر بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں اور قرآن بھی ہیں, اس کامیابی کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر میں آئے, جب شہر کوفہ میں داخل ہوئے جو ان کا کیپٹل ہے علی علیہ السلام کا, تو ہر دوسرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی. ایک لیڈر جو جنگ میں کامیابی حاصل کر کے آ رہا ہے, اس کا تو ویلکم کیا جائے گا نا, اس کے ساتھ استقبال ہوگا. یہ کیا ہوا کہ جس محلے میں وہ داخل ہو رہا ہے, جس شہر میں جو اس کا کیپٹل ہے, وہاں ہر دوسرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی. یہ کون لوگ ابھی کس بات پہ رو رہے ہیں؟ پتہ چلا ان گھروں سے لوگ وہاں پر نہروان میں مارے گئے. علی کے لشکر کے بہت کم لوگ مارے گئے تھے, خود آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو اس جنگ میں تمہارے لوگ, مجھے صحیح تعداد یاد نہیں ہے لیکن شاید اس طرح ہے کہ 20 سے زیادہ لوگ نہیں مارے جائیں گے, ٹھیک ہے, اس سے کچھ کمی ہے. آپ نے کہا دیکھو تمہارے 20 سے زیادہ لوگ بھی کام نہیں آئیں گے, تو ایسے ہی ہوا کہ علی کے لشکر کے 20 سے بھی کم لوگ مارے, اور دوسری طرف تو انہوں نے پشتوں کی پشتیں لگا دی. تو یہ جو گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں, یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو کل تک علی کے لشکر میں تھے, اسی لشکر سے نکل کر گئے اور اس کے بعد علی کے مقابلے پر آئے, شام والوں سے تو بعد میں مقابلہ کیا جائے گا، پہلے اپنے لشکر سے مقابلہ ہوگا. تو کس کس قسم کے بے بصیرت لوگوں سے علی علیہ السلام کا واسطہ پڑا؟ سوچے، ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے. اپنے لوگوں کے لیے کہا. اور جب خوارج سے کامیابی حاصل ہو گئی اور علی کے لشکر کے بہت کم ہی لوگ اس میں مارے گئے، زیادہ تر کامیابی ہوئی، تو امیر المومنین نے اسی وقت کہا کہ اس وقت تمہیں کامیابی حاصل ہو گئی، یہ زیادہ زحمت کیوں اٹھانی پڑی ہے، یہیں سے چلو شام والے کا مقابلہ کر لیتے ہیں، ابھی چلو. تو لوگ تھک گئے، لوگوں نے کہا، لوگوں نے کیا کہا، بعض اوقات وہ جو کل میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ففتھ کالم میں. ایک ففتھ کالم والے نے آگے بڑھ کر کہا، اشعث ابن قیس نے، سب سے پہلے اس نے کہا، کافی تو اور کہنے والے بہت سارے ہو گئے، سب سے پہلے اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس علی کے لشکر میں تھا، اور ایک نہیں اس طرح اور مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی، کچھ نام میں مزید اشارے کروں گا. اشعث ابن قیس علی کے لشکر میں تھا، اور وہ کہتا ہے کہ والا ابھی تو تھک گئے ہیں لوگ مسلسل جنگوں سے، ابھی واپس چلتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں گے، ذرا طاقت آ جائے گی، توانائی آ جائے گی، پھر انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ ہم شام والوں کے مقابلے پر آئیں گے. یہ سب بہانے تھے، یہ بہانے تھے. جب لشکر جوش میں ہوتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس وقت جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں اور زیادہ ان کا جذبہ بلند ہوتا ہے. اب وہ سب چھوڑ کر میدان جنگ سے واپس اپنے گھروں میں آ گئے، کھیتی باڑی میں لگ گئے، بال بچوں میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے. بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ جب ہمارے آتا ہے سارا کام رک جاتا ہے. اب رمضان کی بات کریں گے، وہی اہم کام ہوگا، بیچ میں رمضان ہو گیا. اوہ، اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا، تقویٰ کا مہینہ آ گیا، پرہیزگاری کا مہینہ آ گیا، روزے کا مہینہ آ گیا، سحری افطاری کا مہینہ آ گیا، تو پھر اہم کام ہوگا نہیں، اب جو ہوگا رمضان کے بعد ہوگا. اور اسی رمضان میں مولا علی کو قتل کر دیا. اور جس وقت مسجد کوفہ میں ابن ملجم سویا ہوا تھا اور مولا علی نے آ کے اٹھایا اور خود محراب میں جا کے عبادت میں مصروف ہو گئے، ابن ملجم بیدار تو ہو گیا. تو یہ اشعث ابن قیس تھا جس نے ابن ملجم سے کہا کہ جلدی کر، ایسا نہ ہو صبح ہو جائے اور ہم دلیل ہو جائیں. اشعث ابن قیس جو ہے وہ مسجد میں، مسجد کوفہ میں موجود تھا، اور ابن ملجم کو اشارہ کرنے والا، ابن ملجم تو آئے اسی ارادے سے ظاہر ہے، یعنی ابن ملجم مسجد کوفہ میں اگر آیا تو صرف اپنے بہاف پہ نہیں آیا، کچھ لوگ اس کو کور دینے والے موجود تھے. اشعث ابن قیس پاس بارہ تھے، جس کا جملہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو ابن ملجم سے کہتے ہیں جلدی کر، ایسا نہ ہو صبح ہو جائے اور ہم دلیل ہو جائیں، یہ بھی کہ صبح ہو جائے اور ہم دلیل ہو جائیں، یعنی ایسا نہ ہو پکڑے جائیں، روشنی پھیل جائے، زیادہ لوگ مسجد میں آ جائیں، کسی کو شک ہو پکڑے جائیں ہم. اصل ابن قیس موجود، کل علی کے ساتھ تھا، آج ابن ملجم کے ساتھ کھڑا ہے. اور پھر شام والے کے اتنے قریب ہوا، یہ اس کی پوری نسل پھر اولاد ابو طالب کے مخالفت میں آئی. جناب مسلم کو دھوکہ دے کر، خندق کھود کر، گرا کے گرفتار کرنے والا اور امان کا اعلان کر کے ان کو قتل کروانے میں اس کا بیٹا محمد ابن اشعث مدرس، جو لشکر آیا جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کی قیادت محمد ابن اشعث کر رہا ہے. اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی زوجہ جو تھی وہ جوردہ بنت اشعث اس کی بیٹی. یعنی پورے خاندان کا رول آپ دیکھیں کس طرح کا ہے. کل تک یہ علی کے ساتھ تھا. تو ایسی مثالیں ایک نہیں بہت ساری ملیں گی. شمر بھی علی کے لشکر میں تھا. ارے بات بولی جن کا صاحب جی صاحب بیان کر رہے تھے, شمر علی کے لشکر میں شامل تھا. اور جنگ سپین میں ایک موقع وہ آیا کہ جب شمر درجہ شہادت کے بہت قریب پہنچ گیا, یعنی اگر مارا جاتا تو شہید کہلاتا, ظاہر علی کے لشکر میں لڑتے ہوئے اگر کوئی مارا جائے گا تو شہید ہوگا نا وہ, تو شمر جو ہے لشکر علی میں تھا اور ایک موقع پر موت سے بہت قریب تھا. وہ ممکن تھا کہ وہیں پر وہ درجہ شہادت کو خیال دے جائے. بتانے کا مقصد یہ کہ جو شخص اس قدر آگے بڑھ کے جنگ کر رہا ہے, مقابلہ کر رہا ہے, اور وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے, دشمن کی صفوں میں داخل ہو رہا ہے تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے درمیان, تو اس پہ شک نہیں کیا جاتا. اس پہ شک نہیں کر سکتے آپ کہ یہ مخلص نہیں ہے. ممکن ہے اس وقت تک وہ مخلص ہو. پھر وہ کیا چیز تھی جو یہاں سے وہاں لے گئی؟ وہ چیز ہے نا, وہ یہ بے بصیرتی, معرفت کی کمی. جب ساتھ دے رہے تھے نا, معرفت کے ساتھ نہیں دے رہے تھے. جب ساتھ دے رہے تھے بصیرت کے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کام کر رہے ہیں, ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں, ایفیشنسی دکھا رہے ہیں, لیکن معرفت کی کمی ہے, بصیرت کی کمی ہے. ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ اسے دین کو یا رہنمایان دین کو فائدہ نہیں پہنچتا, نقصان پہنچتا. بس آج کی بحث میں رکھتا ہوں یہیں پر. تو ایکٹیویٹی بہت اہم ہوتی ہے, کارنامہ بہت اہم ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بصیرت بہت, معرفت بہت اہم ہوتی ہے. اس کے بغیر ایکٹیویٹی, اس کے بغیر ایفیشنسی جو ہے اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوتی. آج ہے کل لیجیے چلیے, نہیں پتا آج جو بہت ایکٹیو ہے کل کہاں ہوں گے. وہ یکشنبے عاشق, دوشنبے فارغ, یہ والے کیسے ہوتے. بہرحال ہم اس بحث کو رکھتے ہیں, کیونکہ آج کی شب جو ہے وہ ایک خاص واقعہ ہے جو پڑھا جاتا ہے, جو آپ کا سنا سنایا ہے, ہر سال کرتے ہیں آپ, لیکن جب بھی آپ اس کو سنیں گے تو اس قدر یہ اندوہناک ہے, اس قدر تکلیف دہ ہے. بہت سارے مظالم ہوئے کربلا کے واقعے کے دوران بھی, لیکن کچھ واقعات ہیں ایسے ہیں جو کربلا میں تو نہیں ہوئے لیکن ان کو بھی شہدائے کربلا ہی میں شامل کرنا چاہیے. جس جناب مسلم شہید ہوئے, جس طرح مسلم شہید ہوئے, مسلم کے پسر, مسلم کے بچے, دیکھیے کربلا میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے, لیکن مسلم وہ ہیں شہید کہ جن کی پوری نسل ختم ہو گئی. امام حسن علیہ السلام کی بھی نسل ختم ہونے والی تھی, لیکن امام حسن علیہ السلام کے فرزن حسن مسنا زخمی ہو گئے تھے اور وہ بچ گئے, انہیں سے امام حسن کی نسل چلی. جناب مسلم خود شہید ہوئے, جناب مسلم کے دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, اور جناب مسلم کے دو بچے وہ ہیں جو کسی طرح ابن زیاد کے قید خانے میں پہنچے. اسی طرح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس طرح پہنچے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے ساتھ دو بچے آئے تھے. تاریخی اعتبار سے یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ دو بچے بھی ہیں, لیکن بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ یہ دو بچے وہ تھے جو کسی طرح میدان کربلا سے بچھڑ گئے تھے اور کوفہ پہنچ گئے, یا قافلے سے بچھڑ گئے. بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ یہ دو بچے تھے جو کسی طرح ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے, اور ابن زیاد نے ایک زندان بان سے کہا کہ ان دو بچوں کو قید کر دو. پورا کاروان تو چلا گیا تھا, لیکن یہ بچے اس خیر خانے میں تھے. اور ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں, اس نے زندان بان سے کہا کہ ان کو دن بھر میں ایک روٹی اور ایک کوزہ آپ دینا. اور جہاں سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سال تک ان بچوں کو ایک روٹی اور ایک کوزہ آپ دیا, تقریباً ایک سال. جب ایک طویل عرصہ گزر گیا تو بچے تھے چھوٹے, ان کو بھی احساس ہوا کہ اس طرح تو ہم زندان میں مر جائیں گے, اتنے کم غذا دی جاتی ہے, اس کا مطلب یہی ارادہ ان کا ہے کہ اس طرح زندان میں ہم مر جائیں. تو دونوں بھائی نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم زندان بان سے بات کریں, یہ ہمارے لیے کچھ بہتری کر دے, کچھ ہمارے غذا میں اضافہ کر دے. تو بچوں نے زندان بان کو بلایا تو اور کہا کہ تو پیغمبر اکرم کو جانتا ہے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتے, وہ ہمارے نبی ہیں. اچھا پھر کہا کہ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب کو بھی جانتا ہے؟ نہیں, علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لے رہے کہ علی علیہ السلام کا نام لینے سے ممکن ہے کہ اس کے اندر اور دشمنی بڑھ جائے. کہتے جعفر ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ اس نے کیوں نہیں, وہ جعفر تیار ہے, کیوں نہیں جانتا ان کو, کون نہیں جانتا؟ بچوں نے کہا اسی جعفر تیار کے پوتے. یقین نہیں آیا پہلے, تو جب انہوں نے تعارف کروایا مزید بتایا تو زندان بان نے اپنا ماما زمین پر پھینکا اور کہا بچوں مجھے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ تم مسلم کے فرزند ہو, میں بھی اہل بیت کا موہب ہوں, یہ زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کہیں بھی چلے جاؤ, میرے ساتھ جو ہوگا میں دیکھ لوں گا. اور اس طرح یہ بچے زندان سے نکلے اور اس نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو فلاں علاقے میں جانا, وہاں سے قافلے جاتے ہیں مدینے کی طرف. بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ بچے وہاں پہنچے, جب وہاں پہنچے تو اسی وقت کاروان نکل گیا. کچھ دور پیچھا کرتے رہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سواریوں میں تھے, یہ پیدل تھے. اور پھر قافلہ نکل گیا اور بچے رہ گئے. اور جب واپس آنے لگے تو رات کا اندھیرا چھا گیا, اب سوچنے لگے ہم کہاں جائیں. اور اس کے بعد ایک درخت پہ جا کر بیٹھ گئے. جب صبح رمیدار ہوئی ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی, اس کی نگاہ پڑی. جب اس کی نگاہ پڑی انہوں نے دیکھا دو جان جیسے بچے درخت کی شاخوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے ان کو اتارا اور کہا تم لوگ کون ہو؟ جب تعارف کرایا تو وہ عورت لے کر آئی اپنے مالکہ کے پاس. اس کی مالکہ نے دیکھا اور کہا کہ تم آج ہمارے گھر مہمان بن جاؤ, یہی رہو, میں کوشش کرتی ہوں کسی کاروان کے ساتھ تمہیں بھیج دوں. اور اس کے بعد یہ بچے اس گھر میں رہے. رات ہو گئی تو بچوں کو کھلایا پلایا اور اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر کے سلا دیا. دیر سے اس کا ایک داماد آیا. داماد آنے کے بعد کہا کہ مجھے کھانا دو, مجھے بہت بھوک لگی ہے. عورت کہتی ہے کہ کیوں پریشان نظر آ رہا ہے؟ کہا میں دن بھر مختلف علاقوں میں چھان مارتا رہا, زندان سے دو بچے فرار کر گئے ہیں. ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو بچوں کے سر لے کر آئے گا ایک بچے کے سر پر 1,000 درہم دوں گا. میں اس بچوں کو تلاش کر رہا ہوں, کہیں نہیں ملا. وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ میرا داماد اسی بچے کی تلاش میں ہے. کہنے لگی کہ دو معصوم بچوں کے پیچھے تو کیوں جاتا ہے؟ کہا نہیں, مجھے تو ابن زیاد سے انعام چاہیے. بہرحال کھا پی کے وہ سو گیا. رات ہوئی تو ان بچوں نے اپنے خواب میں نانا کو دیکھا. جب بچے بیدار ہوئے تو روتے ہوئے بیدار ہوئے. اور اس کے بعد دوسرے بچے نے تصدیق کی کہ بھائی میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا. اور اس کے بعد ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کر رونے لگے. ان بچوں کی آواز سے ان ظالم کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے دیکھا آواز کہاں آ رہی ہے. دیکھا ایک بند کمرہ ہے, اس میں سے آ رہی ہے. جب اس نے کمرے کو کھولا دیکھا دو بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ایک دوسرے سے رو رہے ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا کہ اگر تم مجھے امان دے تو ہم عرض کریں, ہم تیرے مہمان ہیں. عربوں میں مہمانوں کا بڑا احترام ہوتا تھا. وہ کہیں گے اچھا امان ہے, بتاؤ تم کون ہو؟ تو کہا مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. جیسے سنا مسلم کے فرزند ہو
اس نے کہا میں تمہیں پورے کوفے کے شہر میں تلاش کر رہا ہوں اور تم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. اس کے بعد ایک مرتبہ دونوں بچوں کو رسیوں سے باندھا اور باندھ کے رات بھر چھوڑ دیا. صبح کے وقت بچوں کو ساتھ لے کر گیا, اپنے غلام کو ساتھ لے کر گیا اور دریا کے کنارے لے جا کر اپنے غلام سے کہنے لگا کہ ان کے سر تن سے جدا کر دو. جیسے غلام آگے بڑھا ایک بچے نے کہا کہ اے غلام تو سیاہ فام ہے, تیری شکل جو ہے وہ جناب بلال حبشی سے ملتی ہے. بچوں نے کہا تم بلال حبشی کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم پیغمبر کی نسل ہیں, ہم پیغمبر کی ذریت ہیں, ہم بلال کو پہچانتے ہیں. غلام نے ایک مرتبہ تلوار پھینکی اور نہر میں چھلانگ لگا دی اور کہنے لگا مجھ سے یہ ظلم نہیں ہو سکتا. بالآخر وہ ظالم خود آگے بڑھا. جب وہ خود آگے بڑھا ان بچوں نے بہت دعائیں دی اور کہا خدا کا خوف کر. جب نہیں مانے تو اس کے بعد بچوں نے کہا اچھا ہمیں ایک نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. اس نے کہا اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے پڑھ لو. بچوں نے نمازیں پڑھی, جیسی نماز پڑھی اس کے بعد دعا کی, کہنے کا یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین, اے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے. وہ ظالم جیسے ہی آگے بڑھا ایک بھائی نے اپنے آپ کو پیش کیا, کہا پہلے مجھے قتل کرو. دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں پہلے مجھے قتل کرو. الغرض ایک بھائی کو قتل کیا, سر ٹوکری میں ڈالا اور جسم کو پانی میں ڈال دیا. دوسرا بھائی اپنے بھائی کے خون پہ بچھاڑے کھانے لگا, کہنے لگا میں اسی خون کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. دوسرے بھائی کو قتل کیا جو ٹوکری میں سر رکھا, ابن زیاد کے پاس لے کر آیا. ابن زیاد نے جب دو ننھے بچوں کے سر دیکھے, روایت کے الفاظ ہیں ابن زیاد تین مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا پھر بیٹھا پھر کھڑا ہوا اور کہنے کے ظالم تو ان بچوں کو زندہ لے کر کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں مجھے تجھ سے انعام چاہیے تھا, تو نے کہا تھا ان بچوں کے سر جو لے کر آئے اس کو میں انعام دوں گا. اس نے کہا تجھے رحم نہیں آیا؟ کہا نہیں مجھے رحم نہیں آیا. کہا بچوں نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ کہا بچوں نے کہا تھا یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین, ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے. ابن زیاد کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی فیصلہ کر دیا, اس شخص کو وہی لے جا کے قتل کرو جہاں اس نے بچوں کو قتل کیا. القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الٰہی ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوان عزیز پر محمد کی دولت سے مالا مال فرما. مومنین جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کو جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار الٰہی سید الشہداء جہاں اور یہ رضاری کو اور عددار سید شہدا کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بار الٰہی جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف جو مسلم کے خلاف برسر پیکار ہم سب کو کامیابی عطا فرما. مسلمانوں کے تمام موقع سے علماء جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش ہیں انہیں پورے پورے عطا فرما. اس روئے زمین پر اپنے انصاف سے خود کرنے کے لیے, شہدا کربلا کا انتقام دینے کے لیے اپنے آپ کے دل کی ضرور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار والے سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.